السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. إنا زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من صدق الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين. سورہ صافات کا ہم نے پچھلی مرتبہ مطالعہ شروع کیا تھا اور اس کی ابتدائی چار آیات پر ہی گفتگو ہو چکی تھی. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی قسمیں کھائی اور اس کے بعد فرمایا کہ انا الہکم لواحد، کہ بے شک تمہارا معبود وہ معبود واحد ہے، اللہ سبحانہ وتعالی. آج جن آیات کا مطالعہ کر رہے ہیں اس میں اللہ کی قدرتوں کا ذکر بھی ہے اور شیاطین جو وحی کے نزول کے وقت اس میں سے کچھ اسک لینے کی کوششیں کرتے، ان کے حوالے سے کیا اللہ کا منصوبہ ہے اور کس طرح ان کو روکا جاتا ہے یا روکا جاتا تھا، اس کا تذکرہ ہے. اور پھر اگلی آیات میں قیامت کا انکار کرنے والوں سے گفتگو ہے اللہ کی طرف سے، اور قیامت کے واقع ہونے کے دلائل کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. آج کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں سورہ صافات کی آیت نمبر 5 سے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، رب السماوات والارض وما بینہما، وہ اللہ رب ہے آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے ان سب کا. رب المشارق، اور وہ اللہ مشرقوں کا رب ہے. رب، یہ بہت بنیادی اصطلاح ہے قرآن حکیم کی، ترجمہ ہم کرتے پروردگار یا پالنہار، پرورش کرنے والا، پالنے والا. عربی اسلوب میں اس کا مفہوم یہ ہے کہ کسی شے کی ابتدا سے لے کے انتہا تک ایک ایک حاجت کو پورا کرنا اور اس کو پروان چڑھاتے چڑھاتے اس کے نقطۂ عروج تک پہنچانا. یہ کامل اطلاق اس بات کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر ہوتا ہے. زوجین کے تعلق کے نتیجے میں دو نطفوں کے ایک ایک جز کا ملاپ، وہاں سے ایک بچے یا بچی کی تخلیق کا عمل، پھر اس کی حفاظت، پھر اس کو ماں کے بطن سے برآمد کرنا، پھر اس ساری کائنات کو اس کی خدمت پر لگا دینا اور اس کے نقطہ عروج تک پہنچانا، یہ ربوبیت کا فنکشن کہلاتا ہے جس کا کامل اطلاق اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہی ہوتا ہے. خیر، اس آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے، جیسے یہاں سماوات کا لفظ آیا، قرآن حکیم 7 آسمانوں کا ذکر فرماتا ہے. معراج کی شب میں بھی 7 آسمانوں کا ذکر آیا، لیکن اس وقت یہ سائنس ابھی بہت دور ہے کہ ان 7 آسمانوں کی اصل حقیقت کو ہمارے سامنے بیان کر سکے. خیر، وہ جو بھی 7 آسمان ہیں اور ان میں جو کوئی بھی مخلوقات ہیں، ان سب کا بھی خالق اور پالنہار اور مدبر اور انتظام کرنے والا وہ اللہ سبحانہ وتعالی. فرمایا کہ رب السماوات والارض، وہ اللہ آسمانوں کا بھی رب ہے اور زمین کا بھی، وما بینہما، اور ان سب کے درمیان جو کچھ بھی ہے، اس سب کچھ کا رب بھی اللہ سبحانہ وتعالی ہے. ورب المشارق، اور وہ اللہ تعالی مشرقوں کا رب ہے. یہاں صرف مشارق کا لفظ آیا، مغارب کا لفظ بھی آتا ہے سورہ معارج میں، لیکن جب مشرق کہا جائے تو مغرب کا تصور آپ کے آپ سامنے آتا ہے. قرآن کا بھی رب المشرق بھی کہتا ہے مشرق کا رب، قرآن کا بھی رب المشرقین، دو مشرقوں کا رب، والمغربین، دو مغربوں کا رب بھی کہتا ہے. اور قرآن کا بھی کہتا ہے رب المشارق، جیسے کہ یہاں بہت سارے مشرقوں کا رب، یا رب المغارب، بہت سارے مغربوں کا رب. یہ تمام باتیں اپنی اپنی جگہ بالکل درست ہیں. سادہ سی بات، ہم جس سورج کو جانتے جو نکلا ہوا ہے ابھی، جو زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا بھی ہے، بہرحال وہ مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے، یہ سادہ سی بات ہے. لیکن دو مشرقوں کا رب اور دو مغربوں کا رب، اس میں ایک تعبیر تو یہ کی گئی کہ ہر دن ہم جانتے ہیں کہ سورج کے نکلنے کا وقت بھی بدلتا ہے، طلوع آفتاب جسے ہم کہتے ہیں، غروب آفتاب جسے ہم کہتے ہیں، اسی طرح ایک خطے کے اعتبار سے اس کے نکلنے کا موقع یا مقام بھی بدلتا ہے. تو ایک موقع یا مقام انتہائی سردی کا ہوگا، انتہا، اور ایک موقع یا مقام انتہائی گرمی کا ہوگا وہ دوسری انتہا. ان دو انتہاؤں کا بھی جو معاملہ مشرقوں کا ہے اس کا رب بھی اللہ ہے, اور ان دو انتہاؤں کا معاملہ جو مغرب میں ہے اس کا رب بھی اللہ سبحانہ وتعالی. باقی آسان ہے. اب اگر دو انتہائی ہوں گی تو ہر دن موقع بدلتا جائے گا, تو بہت سارے مشرق اور غروب کے وقت بھی بہت سارے مغرب کا تصور یہ سامنے آتا ہے. باقی جس کائنات میں ہم جی رہے ہیں, ایک اکیلا یہ تنہا سورج تو نہیں ہے, بہت سارے سولر سسٹمز ہیں. ہم جس گیلیکسی کے سولر سسٹم کا ایک حصہ ہیں, جس کہکشاں کے نظام شمسی کا ایک حصہ ہے زمین پر رہتے ہوئے, اس کہکشاں میں اور بھی بہت سارے سولر سسٹمز ہیں, اور بھی بہت سارے نظام ہائے شمسی ہیں, ان کے بھی بہت سارے سورج ہوں گے, اور ان کے نہ جانے کتنے مشرق کتنے مغرب بنیں گے. ان سب مشرقوں کا رب بھی اللہ, ان سب مغربوں کا رب بھی اللہ. ہم کراچی میں رہنے والے 2 کروڑ, ہم پاکستان میں رہنے والے 20 کروڑ کے مسائل سے پریشان ہوتے ہیں, وہ اللہ اس ساری کائنات کے سارے مشرقوں کا رب ہے, اس ساری کائنات کے سارے مغربوں کا رب ہے. اس کی قدرتیں جا بجا اس عالم میں پھیلی ہوئی ہیں, مگر کوئی اس کی اس قدرت کو تسلیم تو کرے, یقین تو کرے, اس پر اعتماد تو کرے, اس پر توکل تو کرے, اور اس سب کے ساتھ اس سے مانگے, اس کی طرف رجوع کرے, تو 2 کروڑ کے مسائل حل کرنا یا 20 کروڑ کے مسائل کو حل کرنا اس ساری کائنات کے چلانے والے اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. فرمایا کہ انا زینا السماء الدنیا, بے شک ہم نے آسمان دنیا کو مزین کیا. آسمان تو بہت سارے, یہ نظر آنے والا پہلا. اس آسمان دنیا کو اللہ فرماتے کہ ہم نے مزین کیا, بزینت للکواکب, ستاروں سے زینت دے کر. یہ ستارے شہری زندگی میں, کیونکہ یہ پولوشن کا معاملہ زیادہ ہے, اور یہ جو بھی ہم پٹرول وغیرہ استعمال کرتے ہیں, یہ سارا پولوشن کا معاملہ, اس کی وجہ سے ہمیں ستارے رات میں کم دکھائی دیتے ہیں. لیکن ذرا شہر سے باہر نکل جائیں, سبرز کے علاقوں میں, مضافات کے علاقوں میں, اور رات کو وہ کالی چادر گویا کی تنی ہوئی ہو, تو یہ خوبصورت ستارے کیسے نظر آتے ہیں؟ جیسے خوبصورت ایک کالی چادر ہو اور اس پر یہ نگینے جو ہے وہ لگا دیے گئے ہو. یہ اللہ تعالیٰ کی وہ صناعی اور قدرت, اور جو ہمارے محاورے کے طور پر کہتے ہیں کہ ستاروں کو گنتے گنتے سو گیا, واقعتاً اتنی بھرمار اس ستاروں کی ہوتی ہے رات کی تلی ہوئی چادروں پر, جن کو چادر پر جنہیں دیکھنا ممکن. فرمائیں کہ اس آسمانی دنیا کو ہم نے ستاروں سے زینت دی. ستاروں کے بارے میں صحیح تر باتیں کیا ہیں؟ ان کے استعمالات کے ذمے میں قرآن یہاں واضح کر رہا ہے, ورنہ ہمارے تو کچھ اور بھی ہے نا, ستاروں کی گردش, اور ستاروں کی گردش سے لوگوں کے معاملات, اور وہ بیچارہ غریب جو ماضی میں قرآنی سے سائیکل اور مریل سے طوطا لے کے بیٹھتا تھا, اور 1 روپے آپ سے مجھ سے مانگتا تھا کہ آپ 1 روپے سے فال, 1 روپے دے کے فال نکلوائیے, میں آپ کی جو ہے وہ قسمت بتا دوں گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس غریب کو آپ کی میری قسمت کا حال پتا ہے, اور خود بیچارہ وہ پرانی سی سائیکل لے کے بیٹھا ہوتا تھا. آج ذرا جدید دور ہے, لوگوں کو بیوقوف بنانے کے نئے طریقے ہیں. اب وہ ایک آپ کو نمبر دیتے 0800- اور 5 ڈیجٹ کا نمبر ہوتا ہے, اور 25 روپے کی ایک کال ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں آپ کال کیجئے اپنی قسمت معلوم کیجئے. یا پھر وہ کچھ اور لوگ ہوتے ہیں, ہاتھ کی لکیریں دیکھ کر بتائیں گے, ہوروسکوپ دیکھ کر بتائیں گے, آپ کے برج کو دیکھ کر بتائیں گے. اور اب یہ سلسلہ اور اتنا آگے بڑھ گیا کہ کرکٹ کے میچ کے نتیجے بھی وہ کبھی طوطے سے معلوم کروا کے دیں گے, کبھی شاید بلی سے, اور کبھی شاید کسی کتے سے بھی معلوم کروا دیں گے غالباً. یہ ہے بے وقوفی کی باتیں. لیکن دینی پیراڈائم میں اس کا تصور کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا, جس نے کسی نجومی کی بات پر یقین کیا اس نے اس کو جھٹلایا جو میں لے کر آیا. یہ کہتے ہیں کل یہ ہوگا, 2 سال کے بعد یہ ہوگا, اور قرآن کیا کہتا ہے پڑھتے تھے سورہ لقمان کے آخر میں, کل کیا ہوگا اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا, یہ سب اللہ کے علم ہے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے, جس نے کسی نجومی کی بات پر یقین کیا اس نے اس کا انکار کیا جو میں لے کر آؤں. ابو داؤد شریف کی روایت ہے, رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے. تو ستاروں کا یہ استعمال کہ قسمت آرائی ہو اور لوگوں کو بیوقوف بنا کر اس سے پیسے بٹورے جائیں, اور جھوٹی سچی باتیں ان کی قسمت کے بارے میں ان کو بتا کر ان کو پاگل کیا جائے, دماغ خراب ان کا کیا جائے, اور ان کے عقیدے کو برباد کیا جائے, سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے. اب وہ نجومی کی بات پر یقین ہے, اللہ کا کلام کوئی تقاضا کر اس پہ توجہ نہیں, اللہ کا کلام کچھ رہنمائی دے اس کے لیے وقت نہیں. لیکن 10,000 روپے خرچ کر کے, 1,00,000 روپے خرچ کر کے, فون کال کے ذریعے سے, نہ جانے کس کے ذریعے سے جھوٹی باتوں پر یقین کر لیں گے, اور اللہ کا سچا کلام کو تقاضا کرے اس کے لیے لوگوں کے پاس وقت نہ ہو, تو عقیدہ برباد ہوا کہ نہیں, ایمان گیا کہ نہیں ہاتھ سے؟ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. تو ستاروں کے ایسے استعمالات تو غلط ہیں. ہاں قرآن نے کچھ فوائد بتائے, جن میں سے ایک فائدہ کیا ہے بزینت للکواکب، ان ستاروں کے ذریعے سے اللہ فرما کر ہم نے آسمان دنیا کو مزین فرما دیا، نمبر ایک. آگے فرمایا وحفظا من کل شیطان مارد، اور ہر طرح کے شیطان سے محفوظ کیا، کس سے؟ آسمان کو. سادہ چیز کی تعبیر کیا ہے؟ جب اللہ کی طرف سے وحی کا نزول ہوتا پیغمبروں پر تو شیاطین یعنی جنات اس میں سے اشک لینے کی کوشش کرتے، اور اس کا دکھا کوئی بات دے کر آ کے پھر وہ اس طرح کے نجومیوں کو بتاتے، کاہنوں کو بتاتے، اور اس طرح کے غلط قسم کے کام کرنے والے لوگوں کو بتاتے. وہ اس میں 100 باتیں ملا کر لوگوں کو بتایا کرتے، ان کے عقیدے خراب کرتے. خیر، تو اس آسمان کی اللہ نے حفاظت فرمائی، وحفظا من کل شیطان مارد، ہر سرکش شیطان سے محفوظ کیا. لا يستمعون الى الملأ الاعلى، اور وہ ملأ اعلیٰ کی طرف کان نہیں لگا سکتے. ملأ اعلیٰ یہ اللہ کے مقرر فرشتے اوپر کی طرف، جو اللہ کی مجلس سے ہوتی ہیں، اہم امور کے فیصلے پر وہ حوالے کیے جاتے ہیں معاملات فرشتوں کے، یہ ادھر کی باتیں اچھک نہیں سکتے. اللہ اپنی وحی کی حفاظت فرماتا رہا. ويقذفون من كل جانب دحورا، اور ہر طرف سے بھگانے کو ان کو مارے جاتے تھے. کیا مطلب؟ یہ ستاروں کے ٹکڑے، شہاب ثاقب جسے کہتے ہیں، آگے ذکر بھی آیا ہے. بہرحال یہ دوسری بات کہ ان ستاروں کا ایک استعمال یہ بھی رہا کہ شیاطین یا جنات میں سے کوئی اوپر کی بات کو اچک لینے کی کوشش کرتا تو ان کو مارا جاتا تھا بھگانے کے لیے. یہ ستاروں کا دوسرا استعمال اس مقام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے. باقی ایک موضوع پورا الگ ہے کہ اللہ کی وحی کا نزول ہوتا تو اس کی ہمیشہ حفاظت کی گئی ہے، اس میں کسی اور بات کو دخل ہو جائے، یا شیاطین اس میں کوئی مکس کر دے معاملہ، یا کچھ اچک لے، اس سے اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی کی حفاظت فرمائی، وہ وحی جو پیغمبروں کو عطا کی گئی. وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ، اور ان کے لیے دائمی عذاب بھی ہے. یعنی ایسے شیاطین جو اللہ کی وحی کو اچک لینے کی کوشش کریں اور اس کے ذریعے سے ملمہ تازی کی باتیں کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں، ان کے لیے دائمی عذاب کا معاملہ. إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ، سوائے اس کے جو کچھ اچک کر لے جائے اس میں سے اگر، فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، تو اس کے پیچھے دہکتا ہوا انگارہ لگا دیا جاتا ہے. شہاب ثاقب اس کی معنی نے کہ یہ پھر ستارے مارے جاتے اس کو اور ان شیاطین کا خاتمہ کیا جاتا، اور یوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحی کی حفاظت کی گئی. اتنی سادہ سی بات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، لیکن اس میں مباحث اور بھی ہیں. پھر وہ وحی کا نزول کیا، اس میں کو مکس ہو جاتی ہے بات، اس کی حفاظت کیسے ہوا کرتی ہے، یہ پورا ایک تفصیلی گفتگو کا موضوع ہے. باقی ان تفاصیل میں اس کا مطالعہ کریں وہ زیادہ مفید رہے گا انشاءاللہ. اب اس کے بعد اچھا ایک نقطہ اور سمجھ لیجئے، ان ستاروں کا ایک اور مقصد دیگر مقامات پر قرآن نے بیان کیا، وہ ہے راستوں کو تلاش کر لینا. جیسے کہ سمندر میں آج نیویگیشن کے جو بھی ذرائع موجود ہیں یا اس کی جو اکوپمنٹس موجود ہیں، جو کچھ بھی آپ اس کو کہیں، وہ ساری ڈائریکشن ستاروں سے لی جاتی ہے. یہ بھی اس کا ایک جائز مقصد ہے کہ ستاروں کی گردش کے ذریعے سے راستے کا تعین کیا جائے اور اس پر آدمی اپنی منزل تک پہنچنے کی کوشش کرے. یہ بھی ایک مقصد ان ستاروں کے حوالے سے قرآن حکیم نے بیان کیا. باقی مشرکین مکہ جس دور میں قرآن نازل ہو رہا ہے، انہوں نے ستاروں کی پوجا پاٹ بھی شروع کر دی. رب الشعراء، قرآن شعراء کا استعمال کیا، وہی بڑا ستارہ تھا. قرآن کہتا اس کا رب بھی اللہ تعالیٰ ہے، مگر ان مشرکین نے اس کی پوجا پاٹ کا دھندہ شروع کر دیا تھا. تو یہ ستاروں کا کافی ذکر اس تناظر میں بھی آیا کہ ماضی کی اقوام میں ستارہ پرستی کا شرک بھی موجود رہا. ابراہیم علیہ السلام، ان کا پورا مکالمہ ان کی قوم سے ہے، سورہ انعام میں ہم نے پڑھا ہے کہ وہ قوم ستارہ پرستی میں مبتلا تھی، سورج چاند کی پوجا پاٹ ہوتی تھی، ابراہیم علیہ السلام نے اس سب کی بھی نفی فرمائی. تو ماضی کی اقوام میں یہ حرکتیں موجود رہیں. آج ہمارے دور میں زرعی نجومیوں والا معاملہ اور ان کی بتائی ہوئی باتیں جو شیاطین ان کو ملمہ سازی کی باتیں آ کر سکھاتے، ان پہلوؤں میں پڑ جانے کا مسئلہ زیادہ ہے. لیکن یہ بھی یاد رکھیے، شرک یہ نہیں کہ کسی بت کے سامنے سجدہ کیے ستارے کی پوجا پاٹ کی جائے، بلکہ شرکیہ رویہ یہ بھی ہے کہ نفع نقصان کا مالک جو کہ اللہ ہے، اس اختیار میں کسی اور کو شریک کر دیا جائے. حدیث شریف میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، رات بارش ہوئی، کچھ لوگ مسلمان ہیں کچھ لوگ کافر ہو گئے، کسی نے کہا اس ستارے کی وجہ سے بارش برسی ہے، اس کی موومنٹ کی وجہ سے بارش برسی، فرمایا ان کا عقیدہ خراب ہو کے مشرک ہو گئے. تو شرک کا یہ پہلو تو آج کے دور میں بھی موجود ہے. یہ گردش اگر ایسے ہوگی تو نفع ہوگا، اور ایسے ہو جائے گی تو نقصان ہو جائے گا. آپ کے ستارے گردش میں، آپ کا یہ مسئلہ ہے، آپ کا یہ نقصان، یہ کیا ہے؟ یہ شرکیہ طرز عمل ہے کہ اللہ کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ ہمیں کلمہ سکھایا گیا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، نفع نقصان کا کل اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس.
بندہ کے لیے ستارے کی وجہ سے اس کی گردش کی وجہ سے فائدہ ہوگا، اس کی فلاں گردش کی وجہ سے نقصان ہوگا، آج کل تمہارے ستارے جو ہے وہ الٹے پڑے ہوئے ہیں، یہ کیا آخر؟ یہ شرکیہ طرز عمل ہے جو ہمارے معاشرے ہمارے دور کے اندر آپ کو بہت زیادہ دکھائی دے گا. تو شرکیہ طرز عمل وہ جو مشرکین کا تھا وہ بھی غلط ہے، اس کی بھی نفی ہو رہی ہے، اور شرکیہ طرز عمل وہ جو ہمارے معاشرے میں رائج ہے پایا جاتا ہے ستاروں کی گردش کے تعلق سے، اس شرک کی بھی نفی کی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ شرک کی ہر قسم سے نیز اور آپ کے ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ ستاروں کے تعلق سے گفتگو ہوئی، اللہ کی قدرتوں کا ذکر بھی آ گیا، مشرکین کے شرکیہ عقیدوں یا طرز عمل کی بھی نفی کر دی گئی. اب قیامت کے انکاری لوگوں کے حوالے سے گفتگو آ رہی ہے. فرمایا فاستفتهم اهم اشد خلقا ام من خلقنا. پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے دریافت کیجئے کہ کیا ان لوگوں کا، مخلوق کا، انسانوں کا، ان لوگوں کا پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا وہ؟ اللہ فرمارے جو کچھ ہم پیدا کر چکے ہیں. مثلاً قرآن حکیم دیگر مقامات پر کہتا ہے، مثلاً سورہ نازعات میں اَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ، کیا تمہارا پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کا پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے؟ کبھی اللہ ایک اور انداز سے جواب دیتے، لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ، یقیناً آسمان اور زمین کی تخلیق لوگوں کی تخلیق سے زیادہ بھاری معاملہ ہے. جس رب کائنات سے ساری کائنات پیدا فرما دی، زمین و آسمان پیدا فرما دیے، اس رب کائنات کے لیے تمہارا دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل؟ اب اس سے پوچھے نبی علیہ السلام، اہم اشد خلقاً، کیا ان کا پیدا کیا جانا زیادہ بھاری و مشکل بات ہے؟ ام من خلقنا، یا وہ جو مخلوق ہم نے پیدا کی اس کا پیدا کیا جانا بھاری و مشکل بات ہے؟ انا خلقناہم من طین لازب، بے شک ہم نے انہیں ایک چپکتی ہوئی مٹی اس کے گارے سے پیدا کیا. انسانی تخلیق کے مراحل کا ذکر قرآن کئی مرتبہ کرتا ہے مختلف مقامات پر، اور نطفہ، پھر علقہ، پھر مدغہ، یہ بحث بھی آتی ہے قطرے سے پیدائش، اور پھر اس کا ایک لٹکتی ہوئی شے کی صورت اس کا تخلیق کا عمل آگے بڑھنا، پھر اس کا ایک بوٹی بننا، پھر ہڈیاں بننا، ہڈیوں پر گوشت کا چڑھ جانا، کبھی قرآن اس انداز سے بیان کرتا ہے، اور کبھی انسان کی تخلیق مٹی سے ہوئی اس مٹی کے مختلف مراحل کا ذکر قرآن حکیم کرتا ہے. کبھی فقط مٹی کا ذکر آیا، کبھی مٹی اور پانی کے ملاپ کا ذکر آیا، کبھی مٹی اور پانی کے ملاپ سے گارے کا بن جانا، پھر اس میں کھنکنے کا، آواز آنے کا انداز آنا، یہ مختلف مراحل، یہ پورا ایک موضوع ہے تخلیق انسانی کے مراحل جس پر قرآن حکیم نے جا بجا گفتگو. یہاں فرمایا انا خلقناہم من طین لازب، بے شک ہم نے انہیں ایک چپکتی ہوئی مٹی یعنی گارے سے پیدا کیا. بل عجبت ویسخرون، بلکہ اے نبی علیہ السلام آپ ان کی حالت پر تعجب کرتے ہیں اور یہ مذاق اڑا رہے ہیں. کیا مذاق اڑا رہے ہیں؟ سورہ یاسین کے آخر میں ہم نے پڑھا تھا، اس کی تشریح میں واقعہ بھی ذکر کیا ہے، سارے امیہ بن خلف کا کوئی مشہور سردار قریش کا، مکے کا مشرک سردار، وہ ہڈی لے کر آیا اور پھونک مار کر کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ریزہ ریزہ ہم ہو جائیں گے دوبارہ پیدا کیے جائیں گے، کیسی باتیں تم کرتے ہو؟ سورہ یاسین میں ذکر آیا تھا. تو قرآن یہاں پر کیا کہہ رہا ہے اس انداز کو کہ بل عجیب نہ ویسخرون، اے نبی آپ کو ان کی حالت کا تعجب ہو رہا ہے اور یہ مذاق اڑا رہے ہیں. اللہ کے رسول کیا تعجب ہو رہا ہے؟ وہ اللہ جس نے تمہیں کیا ساری کائنات کو پیدا کیا، تمہیں اس کے بارے میں شک ہے کہ وہ دوبارہ کیسے پیدا کرے گا، اور یہ ویسخرون کی مذاق اڑا رہے ہیں کہ کیسے مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ملے، اچھا دوبارہ نہ کھڑا کیا جائے، ارے مردے آج تک کبھی واپس آئے لوٹ کر، یہ ہڈیاں یہ پھونک مار کے کہہ رہے ریزے ریزے، اور یہ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، ہاؤ از اٹ پاسبل؟ تو نبی آپ کو تعجب ہو رہا ہے ان پر، ویسخرون یہ مذاق اڑائے چلے جا رہے ہیں کہ دوبارہ بھی کوئی زندگی دی جائے گی. فرمایا کہ وہ اذا ذکروا لا یذکرون، اور جب انہیں نصیحت کی جاتی تو نصیحت قبول نہیں کرتے. کون؟ ہم فوراً جواب دیں گے مشرکین، بات ٹھیک ہے، لیکن قرآن تو ہم آج بھی پڑھ رہے ہیں نا، 21ویں عیسوی میں پڑھ رہے ہیں، سن 2015 میں آپ اور میں مسلمان بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، کتنا اس معاشرے کو سمجھایا جاتا ہے. مجھے بات کرنی ہے آخر کے اندر، یہ لون بک رہی ہے ہمارے شہر میں، کیسے بک رہی ہے؟ کیا ان بیچنے والوں کو نہیں پتا کہ کیا غلط کام کر رہے ہیں؟ بعد میں آخر میں ذکر کر دوں گا انشاءاللہ. کتنا سمجھایا جاتا ہے، دینی جماعتوں نے بھی سمجھایا، ممبر سے بھی سمجھایا، لوگوں نے جا جا کر بھی ان کو سمجھایا، اللہ کے بندو کپڑا بیچو، عورت کو تو نہ بیچو، کیا بیچ رہے ہو تم اس معاشرے کے؟ لیکن سمجھ میں نہیں آتا. بھائی اللہ یذکرون، جب انہیں یاد دہانی کرائی جاتی ہے تو نصیحت قبول نہیں کرتے. کتنا اس قوم کے بچوں کو ماں باپ کے بارے میں بتایا جاتا ہے، پھر ماں باپ سے سینہ تان کر باتیں ہوتی ہیں، پھر ماں کا دل دکھایا جاتا ہے، پھر باپ سے سینہ تان کر بات کی جاتی ہے، اور مغرب کی وہ تصورات، اللہ اکبر کبیرہ، اس قدر بدبختی بعض اوقات سامنے آتی، معاف کیجئے گا میں کہہ دوں وہ جملہ، معاف کیجئے گا مجھے آپ، وہ کہتے تم نے شادی کی تھی، پیدا تو ہمیں کر دیا تم نے، تمہارا مسئلہ ہمارا قصور تھوڑے ہی. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کبھی لندن اور نیو یارک کے اندر جوابات ہوتے ہوں گے بچوں کے، یہ آج ہمارے شہر کے بچوں کے جوابات، کیوں کی تھی شادی؟ مصیبت تو ہم پیدا ہو گئے، مصیبت ہماری پڑ گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور قرآن کہے کہ اللہ کے حق کے فوراً بعد ماں باپ کا، پانچ مرتبہ قرآن کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ اس سے سلوک کرو. بوڑھے ہو جائے تو اوف، یعنی ہوں بھی نہ کہنا، نہ ان کو جھڑکنا، اور نرمی سے بات کرنا، اپنے کندھوں کو عاجزی سے جھکائے رکھنا، اور دعا کرنا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب میرے ماں باپ پر ہم فرما اس طرح کہ جب میں چھوٹا تھا انہوں نے میرے ساتھ شفقت کا معاملہ فرمایا تھا. کتنا اس قوم کے بچوں کو سمجھایا جاتا ہے، مگر پھر وہی ماں باپ کا دل دکھانا، ماں باپ کو سینہ تان کر بات کرنا، وغیرہ 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 وغیرہ. 55 سے زیادہ ترجمے قرآن کے اردو زبان میں موجود ہیں، شاید کسی زبان میں اتنے ترجمے قرآن کے موجود ہوں اور دستیاب ہیں، لوگ فری میں تقسیم کرتے ہیں، مگر اس قوم کے پاس قرآن کھولنے کے لیے وقت نہیں. مگر پیش تو کیا جاتا ہے قرآن، بلایا تو جاتا ہے قرآن کی طرف، لیکن قوم نہیں سننے کو تیار ہوتی. تو کیا خیال ہے، معاف کیجیے گا؟ یہ آیات پر اگر ہم چلے جائیں تو اچھا مشرکین کا بیان ہو رہا ہے سورہ صافات کے اندر، چلے جائیں، یہ تو مشرک کفار کا شرک، مشرکین کا شرک، ہم تو مسلمان ہیں، ستاروں کی گردش پر ہمارے کیا، اور میں نے سامنے بات مختصر رکھی ہے. تو اللہ کی آیات کی یاد دہانی ہمیں بھی کرائی جاتی ہے، مجھے بھی کرائی جاتی ہے، آپ کو بھی کرائی جاتی ہے، بھائی ہم سب کے سامنے اللہ کا کلام آ رہا ہے، پھر بھی اگر وہ دھندے معاشرے میں چلتے رہے تو پھر یہ آیتیں ہمارے لیے ہیں. وَإِذَا ذُكِرُوا لَا يَذْكُرُونَ، اور جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو وہ نصیحت قبول نہیں کرتے. یہ حصہ اس میں آپ کے میرے لیے کچھ رہنمائی کا سامان تھا، وہ میں نے آپ کے سامنے بات رکھی. اگلا تسلسل مشرکین کے تعلق سے نصیب. وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ، اور جب کوئی نشانی دیکھتے تو حسین اڑا دیتے ہیں. نشانی سے مراد اللہ کے نبی علیہ السلام کی معجزات، کبھی شق القبر کا واقعہ، ایک انگلی کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے، اللہ کے نبی علیہ السلام کا معجزہ، کھلی آنکھوں سے لوگوں نے دیکھا، مان کرنا بھی ہے، ایسے کئی اور معجزات بھی، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام کا سب سے بڑا معجزہ یہ قرآن حکیم. سورہ انعام میں بکثرت یہ بات آئی، وہ کہتے ہیں نشانیاں دکھائیں، نشانیاں دکھائیں، معجزات دکھائیں. ایک اسلام نے استعمال کی تھی فرمائشی معجزہ، منہ سے کہہ کے مانگ رہے یہ کر کے دکھائیں، اللہ کہتے ہیں قرآن سے بڑا کوئی معجزہ نہیں. اسے سنو، اسے سمجھو، اسے مانو، اس کے تقاضوں پر عمل کرو، یہ سب سے بڑا معجزہ ہے. تو اللہ کے رسول علیہ السلام کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بقیہ معجزات تو چلے گئے ان کے ساتھ، یہ وہ تاریخ کا حصہ بن گئے، یہ قرآن حکیم زندہ معجزہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا آپ کے میرے سامنے موجود ہے. آج اس کی کتنی قدر و منزلت ہمارے دلوں کے اندر ہے، یہ زندہ کلام ہے، یہ سب سے بڑا معجزہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا. اور رحمان علم القرآن، رحمان نے اپنی رحمت سے توفیل قرآن عطا فرمایا. اس تعلق سے اس قرآن حکیم کی یہ قدر و قیمت آپ کے میرے دل میں کتنی ہے. باقی دو تین ہفتے پہلے تفصیل سے بات ہوئی تھی قرآن کے تعلق سے، میرا اور آپ کا زندہ تعلق قرآن حکیم کے ساتھ کیسا ہے مجھے اور آپ کو غور کرنا چاہیے. کیا ہم بھی کبھی مرحومین کے مرنے پر ہی قرآن کھولیں گے؟ میت ہو جائے گی تب قرآن کھولیں گے؟ تو یہ مردوں کے لیے، زندوں کے لیے کلام ہے بھائی. ہاں تلاوت کر کے مرحومین کے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ، ہمیں یقین اللہ کی ذات پر کہ اللہ اجر عطا فرمائیں گے، ہم قائل ہیں اس بات کی. لیکن قرآن مرحومین کے لیے نہیں آیا، زندوں کے لیے آیا. یہ زندہ کتاب زندوں کے لیے آئی ہے. ہم مردہ ہو جاتے، قرآن مردہ نہیں ہوتا، مگر ہم نے قرآن کے ساتھ کیا کر رکھا ہے ذرا غور کیجیے. بچیوں کو ہم جہیز میں دیتے اور قرآن کے صاحب ان کو رخصت کر کے قرآن کو بھی رخصت کر دیتے تھے. یہ آج ہماری حالت ہے قرآن کے ساتھ، اور معاف کیجیے گا، یہ ہماری اگر غداری ہے قرآن کے ساتھ تو ہمارے شہر کے، ہمارے ملک کے حالات بھی بدلنے والے ہیں. ہم مسلمان ہیں اور ہم نے اسلام و قرآن کے نام پر اس ملک کو لیا تھا. یہ ساری قوم الٹی لٹک جائے، اس کے مسئلے حل نہیں ہوں گے جب تک کہ ہم اللہ کے رسول کی تعلیم کو، اللہ کو اور اللہ کے کلام کو نہ سمجھیں. ہم نے اس ملک کو لیا تھا قرآن کے نام پر، اسلام کے نام پر، کلمے کے نام پر. یہ بھی تھوڑی ہمیں حالات اچھے لگ رہے ہیں کراچی کے، اللہ بہتر فرمائے، ہماری دعا یہی. ہم بھی تھک گئے باتیں کرتے کرتے، لیکن نہیں سدھریں گے حالات جب تک کہ اللہ کی اس کتاب کو واقعی نم نہ تھا، اس کو اپنی زندگی کا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ آئین نہ بنائے، اور اس کے دعوے جب تک نہیں ہوں گے ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے. باقی کسی اور مسلمان ملک کے تعلق سے بھی یہ بات شاید اتنی نہ کہی جا سکے جتنی پاکستان کے تعلق سے کہی جائے گی، کیونکہ ہم نے رو رو کے اللہ سے دعائیں کر کے ملک اس قرآن کے لیے مانگا تھا، اللہ کے رسول کے لیے مانگا تھا، اللہ تیری اطاعت کریں گے تیرے رسول کی اطاعت کریں گے، تیرے کلام پر عمل کریں گے، تیرے رسول کی تعلیم پر عمل کریں گے، اس لیے ہماری ذمہ داری زیادہ ہے. اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں قرآن سے اپنا زندہ تعلق قائم کرنے کی توفیق دے. چند آیات ترجمے کے ساتھ پڑھیں بھائی، جس عالم پر اعتبار اس کا ترجمہ پڑھے، تشریح پڑھے، قرآن کی محفلوں میں آئیں، قرآن کی دروس میں آئیں، پھر ہم دیکھیں ہماری زندگیاں بدلیں گی. اور جب بڑے پیمانے پر زندگیاں بدلیں گی اسی کا نام انقلاب ہے. جب بڑے پیمانے پر زندگیاں بدلیں گی اسی کا نام انقلاب ہے. یہ بدلنے والے جڑیں گے تو بہت بڑی تبدیلی آ جائے گی انشاءاللہ، مگر ہم نے اپنے آپ کو پہلے خود بدلنا ہے. قرآن کہتا ہے نا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم، بے شک اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو تبدیل نہیں فرماتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنی حالت کو تبدیل نہ کر لے. تو آج سب سے بڑی آیت، سب سے بڑا موضوع محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا، وہ قرآن کریم ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے، اب میں ایک اور سخت بات آپ سے شیئر کروں. یہاں تو مشرکین کا بیان ہے، وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ، اور جب وہ کوئی نشانی دیکھتے تو حسین اس کو اڑا دیتے ہیں. کیا مطلب؟ کوئی توجہ نہیں کرتے. آج آپ اپنے گھروں میں قرآن کے نسخوں کی حالت دیکھ لیں، مسجد میں رکھے ہوئے قرآن کے نسخوں کی حالت دیکھ لیں. رمضان کے بعد بس اگلے سال ہی رمضان میں کھلتا ہے قرآن. کیا کریں آج ہم اللہ کی کلام دیتا ہے جی؟ مرحوم کوئی چلا گیا تو ہم پیسے دے کے قرآن پڑھواتے، خود پڑھنے کو تیار نہیں. یہ کیا کر رہے ہیں قرآن کے؟ کچھ اداروں نے پڑھ کے رکھوا دیے بچوں سے، اور جی پیسے دو، جتنے قرآن چاہیے لو، اتنے پیسے دو، دس دس لے لو اور ہم بخش دیا ہم نے. اللہ اکبر کبیرہ، جھوٹی قسمیں کھا رہے ہو قرآن پر ہاتھ رکھے آج عدالتوں کے اندر. اور وہ جمعرات ہم نے کسی کو پیسے دے دیے وہ دھولی دے دیتا قرآن کی آگے چلا جاتا تھا. کیا کر رہے ہیں قرآن کے؟ اور اللہ ہر نماز میں قرآن پڑھوانا چاہ رہے ہیں، ہر نماز میں. اللہ کے نبی ہر جمعے کے خطبے میں قرآن پیش کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. آج وہ زندہ تعلق قرآن سے کہاں ہے ہمارے؟ مجھے بتائیے. تو کیا ہم اہمیت دے رہے ہیں قرآن کو؟ یہ ہے مسئلہ. ایک مذاق مشرکوں نے اڑایا قرآن کا، چھوڑ دیا اس کو، قرآن کو اہمیت نہیں دی، نظر انداز کر دی. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم عقیدت سے مانتے چومتے تو ہیں مگر محبت طلب طلب ہدایت کے ساتھ کھولتے بھی ہیں کہ نہیں، یہ ہمیں سوچنا ہے. کر رہے تو بہت اچھی بات، اللہ مزید توفیق عطا فرمائے، لیکن اکثریت نہیں کر رہی ہماری، اکثریت نہیں کر رہی ہماری. اس سے آج ہمارے معاشرے کا یہ رخ ہے جو آج ہمیں دکھائی دے رہا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو، یہ درد دل سے باتیں رکھی جاتی ہیں، اللہ مجھے اور آپ کو قرآن کی باقاعدہ تلاوت کی توفیق دے، اس کو سمجھنے کی توفیق دے، ہم قرآن کو باقاعدہ سیکھے، محافل آئے اور پھر جو معلوم ہوتا جائے اس کے تقاضوں پر عمل کریں. پھر ہم نے اس قرآن کو انسانیت تک پہنچانا ہے. اربوں انسانوں تک کلمہ نہیں پہنچا، قرآن نہیں پہنچا، ہم نے پہنچانا ہے. اتنا بڑا کام اللہ کے نبی علیہ السلام مجھے اور آپ کو عطا کر گئے. اللہ ہمیں ان سارے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے مشرکین کا مزید بیان ہے. اچھا ایک جملہ میں عرض کر دوں کیونکہ وہ حساس مسئلہ ہے. میں نے کہا آگے مشرکین کا مزید بیان ہے تو کوئی کہے ابھی آپ نے تو ہمارا ذکر کر دیا، تو سمجھ لیجئے قرآن ہے ایک دور میں نازل ہونے والی کتاب جو 1400 پہلے دور تھا، مگر قرآن ہے ہر دور کے لیے رہنما. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو بیان قرآن میں ہوا ہے اس میں ہمارے لیے رہنمائی کیا ہے. اصل مسئلہ سمجھنے کا یہ ہے، بیان کبھی یہود کا بھی آتا ہے، نصارہ کا بھی آتا ہے، منافقین کا بھی آتا ہے، مشرکین کا بھی آتا ہے، سابقہ مٹائی گئی قوموں کا بھی آتا ہے. اب شعیب علیہ السلام کی قوم نے شرک بھی کیا اور دوسرا دھندا کیا کیا تھا انہوں نے، ناپ تول میں کمی، مٹائے گئے نا. تب ہمارے سمجھنے کی بات کیا ہے؟ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ الحمدللہ، لیکن ناپ تول میں اگر کمی کریں تو ڈنڈی تو مار رہے ہیں نا. تو ڈرنا چاہیے کہ اس قوم کو اللہ نے مٹایا تھا ناپ تول کی کمی کی وجہ سے، ہم بھی مٹانا چاہیے. یہ ہے جو رہنمائی ہمیں قرآن سے لینی ہے، تب تو قرآن میرے لیے ہے. ورنہ پھر وہی بات کہ یہ تو یہود کا بیان ہے چلو آگے، یہ تو نصارہ کا بیان ہے چلو آگے، یہ تو مشرکین کا بیان ہے چلو آگے، یہ تو منافقین کا بیان ہے چلو آگے، قرآن ختم ہو جائے گا. اور قرآن کا دعویٰ ہے فی ذکرکم افلا تعقلون، اس قرآن میں تمہارا ذکر موجود ہے، میرا آپ کا سب کا ذکر موجود ہے، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ تو پھر قرآن میں میرے لیے کیا ہے؟ مجھے یہ دیکھنا ہے کہ سابقہ نافرمانوں کا ذکر تو آ گیا، کہیں وہ حرکتیں میں تو نہیں کر رہا ہوں، مجھے اس سے بچنے کی کوشش، اور بچ رہا ہوں تو اللہ کا شکر کروں، مزید کی توفیق مانگو، اور اگر خدا نہ خاصتا کوئی بری حرکت وہ کر رہا ہوں جو پچھلوں نے کی تو معافی مانگو اور اپنے عمل کی اصلاح کر لوں. یہ مثبت انداز ہوگا اللہ اسی کی مجھے اور آپ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آگے فرمایا وہ لوگ کہتے وقال ان ھذا الا سحر مبین معاذ اللہ, اور ان لوگوں نے کہا کہ یہ تو صرف کھلا جادو ہے. استغفر اللہ, اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات کو جادو کہہ کر ٹال دیتے ہیں. حالانکہ دیگر مقامات پر آتا ہے اللہ کے رسول کے اخلاق کو دیکھو, جی سیرت کی کتابوں میں ذکر آتا ہے تم نے ان کو صادق کہا امین کہا, کیا جادو کرو کا ایسا کردار ہوتا ہے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. لیکن نہیں, وہ ہر دھرمی تھی جس کی وجہ سے مانتے نہیں تھے, انکار کرتے تھے. اذا متنا وکنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون, کیا کہتے ہیں جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے کیا دوبارہ ہمیں کھڑا کیا جائے گا؟ اباؤنا الاولون, کیا ہمارے پچھلے باپ داداؤں کو بھی کھڑا کیا جائے گا, دوبارہ انہیں زندگی ملے گی؟ قل, اے نبی علیہ السلام فرمائیے نعم, ہاں ہاں, وانتم داخرون, اور تم ذلیل اور خوار ہو کر رہو گے. یہ تو پیدائش ہوگی تمہاری, تخلیق دوبارہ ہوگی, دوبارہ تمہیں کھڑا کیا جائے گا. اور نافرمانوں کو, انکار کرنے والوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم ذلیل اور خوار بنا کر کھڑے کیے جاؤ گے. فإنما هي زجرة واحدة, پس بے شک وہ تو ایک زوردار للکار ہوگی. فإذا هم ينظرون, تو اچانک وہ دیکھتے رہ جائیں گے کہ کیا ہو گیا. کل تک جو انکار کرتے رہے آج وہی بات صادق آ گئی, کل تک جھٹلاتے رہے آج دوبارہ وہی بات صادق آ گئی, ہمیں کھڑا کر دیا گیا اور وہ حشر کا میدان ہوگا. وقال, وہ کہیں گے یا ویلنا ھذا یوم الدین, ہائے ہماری تباہی بربادی, یہ ہے بدلے کا دن. ھذا یوم الفصل الذی کنتم بہ تکذبون, یہ فیصلے کا دن جس کو تم لوگ جھٹلایا کرتے تھے. وہاں کے کھل جائیں گے اور بالکل روز روشن کی طرح یہ بدلے کا دن وہاں سامنے کھڑے ہوں گے. قیامت کے دن حشر کا میدان سجا ہوگا, بالکل نگاہوں کے سامنے ساری حقیقت واضح ہو جائے. ہم مسلمان ہیں, ہم مانتے ہیں آخرت کو, ہم مانتے ہیں قیامت کے دن کو, ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں مالک یوم الدین, اللہ بدلے کے دن کا مالک ہے. لیکن دل سے پوچھئے واقعی جو ہم کہہ رہے ہو ہمارے دل میں بھی ہے؟ دل سے پوچھے کیا واقعتاً جو ہم کہتے ہیں وہ ہمارے دل میں ہے کہ ہاں اللہ بدلے کے دن کا مالک ہے؟ کیسا ہے؟ باہر جا کر اس کی گواہی میں دیتا ہوں, دکان پر بیٹھ کر میری زبان گواہی دیتی ہے کہ میں بدلے کے دن کو مانتا ہوں؟ کیا خیال ہے؟ کاروبار کرتے ہوئے میرے ہاتھ ہے, میرا وجود, میری زبان گواہی دیتے ہیں کہ میں بدلے کے دن کو مانتا ہوں؟ بیوی کے ساتھ سلوک کرتے ہوئے میرا وجود گواہی دیتا ہے کہ میں بدلے کے دن کو مانتا ہوں؟ ماں باپ کے ساتھ رویے اختیار کرتے ہوئے کیا میرا وجود گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں, بدلے کے دن کو مانتا ہوں؟ جی نوکری کرتے ہوئے سیٹ پر بیٹھ کر کیا میرا طرز عمل گواہی دیتا ہے کہ میں بدلے کے دن کو مانتا ہوں؟ کیا خیال ہے؟ یہ سوچنے والی بات ہے. میں روزانہ اقرار کر رہا ہوں مالک یوم الدین, اللہ بدلے کے دن کا مالک. تو بھائی کل میں نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے, تو میرا گھر, میرا کاروبار, میری نوکری, میرا اختیار, میری صلاحیتیں, میرے شب و روز, کیا یہ گواہی دے رہے ہیں کہ میں دل سے بدلے کے دن کو مانتا ہوں؟ یہ بہت بڑا سوال نشان ہے جس پر مجھے اور آپ کو غور کرنا چاہیے. دو باتیں اور عرض کرنی ہے آخری چند منٹس میں. پہلی بات جس کی طرف اشارہ کیا گیا, گرمی آنے سے پہلے ہی لان بکنا شروع ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. برائیاں اور بھی بہت سی ہو رہی ہیں, لیکن بعض چیزیں ہوتی ہیں جو پوشیدہ رہتی ہیں, غلط وہ بھی ہوتی ہیں, لیکن احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا عذاب جو بھڑکتا ہے اور نازل ہوتا ہے وہ اعلانیہ گناہوں پر ہوتا ہے. برائیاں بہت ہو رہی ہیں پوشیدہ طور پر, مگر وہ کوئی کنے کونے خدرے میں ہوتی ہیں, اس سے دوسروں کو ترغیب نہیں مل رہی ہوتی. جبکہ کونے خدرے میں ہو تو دوسرے کو ترغیب نہیں مل رہی ہوتی. لیکن جو کچھ لون کو بیچنے کے نام پر اکثر یہ پروڈکٹس والے, کمپنیز والے کر رہے ہیں, اس سے تو کیا کچھ پروموٹ نہیں ہوتا. شریف گھرانوں کی بچیاں جن کی عمریں 10-12 سال ہیں, ان کو بھی شرم آتی ہے کہ کس طرح یہ خواتین کو پیش کیا جا رہا ہے, کس کس انداز. کوئی اللہ کے بندوں کو سمجھائے, ہم تو یہ ممبر پہ بیٹھ کے, ٹی وی پہ بیٹھ کے جہاں موقع ملتا بات کر لیں گے. اللہ کرے کہ ان تک, یہ بھی تو جمعے میں آتے ہوں گے نا نمازوں میں, ان کی بھی اولادیں کچھ نہ کچھ آگے پیچھے کے دوست یار آتے ہوں گے کہ نہیں. اللہ کے بندوں کیا پروموٹ کریں اس معاشرے کے اندر, کس کس انداز سے اس قوم کی چند لڑکیوں کو کچھ مشکل کرکیاں بھی ہوں گی غالباً, اللہ بہتر جانتا ہے, اور ان کو یہ دکھا کر کن کن جذبات کو پروموٹ کیا جاتا ہے, بھڑکایا جاتا ہے. اور وہ جذبات بھڑک کر کہیں غلط جگہ استعمال ہو تو حیا کا جنازہ نکلے گا کہ نہیں نکلے گا؟ بے غیرتی بے حیائی تو ہلکے الفاظ پھیلے گی کہ نہیں پھیلے گی؟ اور کہیں پھر وہ فخر اللہ 2.5-3 سال کی بچیوں کے ساتھ ریپ کے کیسز اخبارات میں آپ وہ خبریں پڑھتے ہی رہتے ہیں. یہ کب ہوتا ہے؟ جب بھڑکتا ہے کہیں جذبہ اور نکلتا ہے کہ غلط جگہ پر جاتا ہے. اور بھڑکانے والی یہ چیزیں ہوتی ہیں. کوئی اللہ کے بندوں کو سمجھائے, اللہ کے بندوں, ان کے مالکان میں جانتا ہوں حاجی اور عمرے کرنے والے بھی, حرم میں جا کر اعتکاف کرنے والے بھی. کوئی ان کو سمجھائے اللہ کے بندوں کہ تم کیا دکھا کر اپنے پروڈکٹ کو سیل آؤٹ کر رہے ہو. صحیح کہا عورتوں نے, صحیح کہا دیندار عورتوں نے, کپڑا بیچو عورت کو تو نہ بیچو, حیا کو تو نہ بیچو, ایمان کو تو نہ بیچو. کوئی سمجھائے ان کو اللہ کے بندوں. اسی طرح اور جو پروڈکٹ سیل کر رہے ہیں, کسے بات سے خود بھی سیل کر رہے ہیں, وہ آئس کریم بیچ رہا ہو یا کچھ اور بیچ رہا ہو, کس طرح عورتوں کو دکھایا جاتا ہے اس کے اندر, کس طرح تذلیل ہے عورت کی یہاں پر, چند لاکھ کروڑ کا دے کے کس طرح بے غیرتی کے ساتھ اس عورت کو دکھایا جا رہا ہے اور کپڑا بیچا جا رہا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ان ساری گندگیوں کو پھیلا کر کپڑا بیچنے والے کسی مفتی سے جا کر بھی پوچھ لیں کہ ہماری آمدن حلال کی ہوگی کہ حرام کی ہوگی. میں مفتی نہیں ہوں, مفتی صاحب جواب دیں گے, اس کا فتویٰ لے لیجیے جا کر. کوئی سمجھائے ان اللہ کے بندوں, تم مسلمان ہو, اور ان لڑکیوں میں سخت لڑکیاں بھی مسلمان لڑکیاں ہوں گی. کوئی ان کو بیوی عائشہ کی حیا جا کر سمجھا دے, کوئی ان کو بیوی فاطمہ کا لباس جا کر بتا دے, ان کی حیا جا کر بتا دے کہ بیوی فاطمہ کہتی ہیں کہ میرا جنازہ بھی اٹھانا تو رات کی تاریخی میں اٹھانا. کوئی سمجھا دے خدا رہا ان کو, کہیں ان تک بات پہنچ جائے. اور بھی لوگ بیچ رہے کپڑا, ان میں سے چل لو گے جو کسی عورت سے کسی مرد کو بھی نہیں دکھاتے کپڑا, وہ بھی بیچ رہے, کمائی وہ بھی کر رہے. بھائی تم بھی کر سکتے ہو, کیا عورت کو دکھا کر ہی کمائی کی جائے گی؟ اور ایک تم کمائی کرو گے, لاکھوں گناہوں کو تم پروموٹ کر رہے ہوں گے, کتنے بڑے گناہوں کے اندر تمہارا حصہ ڈل جائے گا. کوئی جا کر ان کو سمجھائے, اللہ ہمیں بھی ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے. اور آخری بات وہ مختصر ہے, ہے تو پرانی بات لیکن کیونکہ میڈیا بہت زیادہ ان ہے آج کے اس دور کے اندر, کبھی دوسرے انداز سے بات پھیلتی. وہ اپریل فول کا معاملہ ہے, پہلی تاریخ کو, اس کی ہسٹری مجھے بھی یاد نہیں ہے, ساتھ ہی آج کسی وقت آپ کو کچھ بروشر بھی دے دیں گے, تقسیم ہو جائے گا بعد میں. لیکن یہ پہلی اپریل کو جھوٹ بولنا ہوگی, اس کی بھی وہ تاریخ مجھے اس وقت مستحضر نہیں ہے. آیا غیروں سے, مگر جھوٹ بول کر جھوٹی خبریں دینا, فائر بریگیڈ والوں کو بلوانا اور وہ بےچارے پہنچے کوئی آگ نہیں لگی ہوئی, ایمبولینس کو بلوا لیا کوئی مریض موجود نہیں, کس قدر یہ ظلم ہے. آیا کافروں سے, مگر جھوٹ, منافق کی نشانی ہے جھوٹ. قرآن کہتا ہے کہ جھوٹے کو ہدایت نہیں ملتی, قرآن کہتا ہے جھوٹوں پر لعنت ہوتی, مفہوم قرآن کیا ہے. پھر کتنی مرتبہ ہم نے سنا کہ جھوٹی خبر بھی, تمہارے بیٹے کا انتقال ہو گیا, ماں کو ہارٹ اٹیک ہو گیا, بیٹا سلامت تھا. اس قدر ظلم, یہ پرانی باتیں ہیں, مگر وہی بات نا کہ موبائل کا استعمال اور انٹرنیٹ کا استعمال اور واٹس ایپ کا استعمال اور جانے کتنی چیز اور آ گئی ہے. تو یہ دھڑلے کے ساتھ جھوٹ سے بلوایا جائے گا, غلط خبروں کو دینا جس سے کسی کی جان چلی جائے, کسی کو ہارٹ اٹیک ہو جائے, کسی کا بلڈ پریشر شوٹ کر جائے, اور کسی ایمبولینس والے کو بلواؤ, فائر بریگیڈ والے کو بلواؤ, یہ ظلم در ظلم ہے. اللہ تعالی ہمیں اس طرح کی حرکتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ بظاہر ہمیں چھوٹی باتیں لگتی ہیں, مگر بڑے پیمانے پر ہو تو کتنا بڑا نقصان لوگوں کا, دنیا کا بھی ہوگا اور آخرت کا بھی ہوگا. اللہ ان حرکتوں سے ہمیں بچنے کی بھی توفیق دے اور دوسروں کو بھی بچانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.